لیکن کسی کے سامنے نہ کھانا یہ ظاہری عبادت ہوئی. اور اسی طریقے پہ زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے, رکن ہے اور عبادت ہے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے ادا کیجئے, بلکہ خفیہ طور پہ بھی اس کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن نماز وہ رکن ہے اسلام کا کہ جس کو ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ادا کیا جائے. اب یہ نماز بذات خود مکمل طور پہ ایک عبادت کی شکل ہے شروع سے لے کے آخر تک. پھر اس نماز کے اندر مختلف کیفیتیں ہیں اور حالتیں ہیں جو کہ نمازی اپنے اللہ اور اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرے طریقوں سے اس کو ادا کرتا ہے. اب یہ جو نماز ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. اسی طریقے پہ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف دل سے ہے اور اس میں انسانی اعضاء کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثلا خیر اور بھلائی, اس کے بارے میں سوچنا, فکر کرنا, یہ عبادت ہے. لیکن یہ جو فکر ہے اور یہ جو سوچ ہے, اس کو جب انسان عملی شکل پہنائے گا تب زبان یا اس کا بدن اس کا ساتھ دے گا. عملی جامہ پہنانے سے پہلے تک جب تک یہ صرف سوچتا ہے تو یہ سوچنا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے ملنے سے پہلے غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت ہی تھی, اور وہ عبادت اس کو تحنف کے نام سے مفسرین نے احادیث میں اور محدثین نے یاد کیا ہے. اور وہ عبادت یہ تھی کہ آپ فکر کرتے تھے, تفکیر, آپ سوچتے تھے. تو سوچنا, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ایمان والے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو قلب جو کچھ سوچتا ہے خیر اور بھلائی کے لیے بھی عبادت ہے. اور چونکہ مرکز جو ہے تقویٰ کا وہ دل ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا, اپنے دل کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ تقویٰ جو ہے اس کا مرکز دل ہے. معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار دل پہ ہوتا ہے, اور دل سدھرتا ہے عبادت سے, توحید خالص سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور دل بگڑتا ہے گناہوں سے اور کبائر سے اور دوسری برائیوں سے. تو قلب اور دل خیر اور بھلائی کے بارے میں سوچے, یہ بھی عبادت ہے. اب اس طریقے پہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی, اس کا ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک ظاہری نتیجہ جو فوراً ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ایاک نعبد میں حصر بھی ہے اور یہ ضمیر بھی یہاں موجود ہے, اور اس کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے, تو اس کا جو صاف نتیجہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ گویا کہ بلکہ یقیناً معلوم یہ ہوا اس ٹکڑے سے, سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے اس پہلے ٹکڑے سے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت قطعاً جائز نہیں ہے. ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عبادت کی قسمیں ہیں, ایک نماز کا ذکر ہوا اور پھر چند اور چیزوں کا ذکر ہوا اور پھر دل کا ذکر ہوا, اسی ضمن میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں یہ اور نیکیاں بھی کرتے ہیں. مثلا زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکیوں کو پھیلانا برائیوں سے روکنا, یہ بھی عبادت ہے. زبان کرتی ہے یہ عبادت. اللہ کا ذکر کیجئے, یہ بھی عبادت ہے. اور غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, فقیروں کی مدد کیجئے, یہ بھی عبادت ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی عبادت ہے. گھر والوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ ان کی اچھی تربیت, حسن سلوک, یہ بھی عبادت ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا, یہ بھی عبادت ہے. تو ان عبادات کا تعلق زبان سے اور اعضاء جسم سے ہے. لیکن ان عبادات میں ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ ان عبادات میں بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ مکمل طور پہ موجود ہوتا ہے. اور ان عبادات میں اگر ذرا سی بھی کسی مخلوق کی شرکت ہو جائے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری قسم کی جو عبادات ہیں ان کا تعلق صرف انسان کی ذات سے ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں اور اس کی جو حسنات ہیں ان میں اضافے سے ہوتا ہے. مثلا جو آخری قسم ہم نے پڑھی اور سمجھی کہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے, اس کا کرنا ضروری ہے, واجب ہے اور ثواب ہے. اگر ایک شخص اسے انجام نہیں دیتا تو وہ مجرم ہے, لیکن وہ مشرک نہیں ہے, اس نے ایک عبادت سے کوتاہی کی ہے, لیکن اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک وہ نہیں ٹھہرا رہا. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس عمل کو کیا جا رہا ہے لیکن اگر نیت میں ریاکاری ہے تو پھر یہ عبادت شرک میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ نے عبادت تو انجام دی لیکن یہ عبادت آپ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ عبادت شرک بن جائے گی, جس کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم من الشرک, اور ایک روایت میں من الشرک الاصغر, مجھے تم لوگوں کے سب سے زیادہ ڈر جس بات کا ہے وہ چھوٹے شرک کا ہے, اور ایک روایت میں شرک کا ہے. پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ, تو آپ نے ارشاد فرمایا الریا, ریاکاری شرک ہے. نماز عبادت ہے, اور نماز کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, وہ ہرگز یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں نماز کسی آدمی کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی اور کے سامنے جھکے یا اس کا سجدہ کرے اگر وہ صاحب عقل ہے. اس طریقے پہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ جھک رہا تو اللہ کے سامنے ہے, رکوع بھی اللہ کا کر رہا ہے ظاہری طور پہ, تسبیح میں یہ کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, تمام چیزیں درست ہیں, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں, یا نماز پڑھتے ہوئے کوئی صاحب آ گیا جاننے والے تو اب ان کے سجدے اور رکوع طویل ہو گئے, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پرہیزگار آدمی ہوں. تو اب اس کی نماز تو ظاہری طور پہ درست ہے, اس نے سجدہ کسی بت کو نہیں کیا, کسی مزار یا کسی قبر کے سامنے یہ نہیں جھکا, اللہ کے سامنے مسجد میں جھک رہا ہے یا گھر میں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جب اس شخص کا خیال آ گیا بیچ میں اور ریاکاری آ گئی تو اس کو شرک کہتے ہیں, اس نے اپنی نیت میں خرابی پیدا کر لی. اسی نماز میں تو اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ ہے عبادتوں کی تقسیم, اور جس عبادت کا تعلق دل سے ہے, اگر دل اچھی بات سوچتا ہے تو عبادت ہے, لیکن اگر دل اچھی بات نہیں سوچتا تو شرک نہیں کر رہا وہ. تو عبادت کی ان قسموں میں شرک پیدا نہیں ہوا جس عبادت کا تعلق دل سے ہو, لیکن جس عبادت میں ریاکاری آ جائے گی تو پھر وہ عبادت کی بجائے شرک بن جائے گی. اب اس سے ذرا آگے چلیے, وہ یہ ہے کہ عبادت مکمل طور پہ کب شرک بن جاتی ہے, اور کس وقت یہ عمل جس کو ہم عبادت کہتے ہیں غیر کے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, صرف سجدہ اور رکوع اور نماز اسی کو عبادت نہیں کہتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ تمام کے تمام حقوق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ادا کرنا, یہ بھی عبادت ہے. عبادت کی لفظی اور لغوی تعریف میں آپ نے سمجھا کہ کسی کی بندگی کرنا, خدمت کرنا, پرستش اور پوجا کرنا, اطاعت کرنا, اس کی مان کے چلنا, انتہائی ذلت و انکساری کا اظہار کرنا, یہ سب کی سب عبادت کی تعریفیں ہیں. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہی پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور توکل کرو. وتوکل علی اللہ، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک کو یہ حکم دیا ہے. تو اب یہ عبادت ہوئی. اب جتنا اور جس قسم کا توکل، جو کہ مکمل توکل ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے اللہ تعالی کے لیے جو ہونا چاہیے، وہ اگر مخلوق کے لیے ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگی؟ مخلوق کی عبادت ہوگی، جو کہ شرک ہے اور جو کہ ناقابل معافی جرم ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو اس مسلمان اپنے ہر معاملے میں ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو حقیقی توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات پہ کرے گا. اگر یہ کسی مخلوق کے لیے ہو جائے تو پھر یہ مخلوق کی عبادت کہلائے گی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہر چیز کا مدبر اور خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اور وہی وہ رب ہے جس کی طرف امیدیں اور آرزوئیں لے کے لوگ اور مخلوق جاتے ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ جتنی محبت اور جس قسم کی محبت صرف اور صرف اللہ تعالی سے کی جائے، اگر اس قسم کی اور اتنی محبت مخلوق سے کی جائے گی تو یہ مخلوق کی عبادت بن جائے گی. مثلا سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں سے ایسی محبتیں کرنی شروع کر دی ہیں جیسی اور جتنی محبت صرف اللہ کا حق ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کو اشد محبت، جو یعنی انتہائی محبت جو ہے ایمان والوں کو، تو کس سے ہے؟ اشد حب اللہ، اللہ ہی سے ہے. اس آیت کے دوسرے ٹکڑے نے یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے انتہائی محبت کرنا یہ اس کی عبادت ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک پورے اور حقیقی اور مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم لوگوں کو مجھ سے، تمام دنیا سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنی اولاد سے، ان سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہ ہو تم مومن نہیں بن سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی محبت اور جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اگر اسی طریقے کی محبت مخلوق سے کی جائے گی تو یہ مخلوق کی عبادت ہوگی، جو کہ شرک ہے. اسی طریقے پہ اطاعت ہے، کسی کی مان کے چلنا، اور یہ اطاعت بھی صرف اللہ تعالی کی ہوگی. پھر اس اطاعت کی قرآن ہمیں ذرا تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرو گے، اطاعت کامل یا جزی اطاعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں، تو یہ اس کی عبادت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 60 میں کہ اے ابن آدم، آدم کی اولاد جتنی بھی ہیں سب سے اللہ نے یہ وعدہ لیا عالم ارواح میں کہ تم لوگوں نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. تو کیا آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے شیطان کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہو اور اس سے یہ کہا ہو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، یا تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا معبود ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت یہ ہے کہ اس کی مان کے چلنا، اس کی اطاعت، یہ شیطان کی عبادت ہے. اور قرآن صرف شیطان کی عبادت اور اطاعت ہی سے منع نہیں کرتا بلکہ اللہ کے مقابلے میں جتنے معبود ہیں، جتنی کبریائیوں کا اظہار کرنے والے ہیں دنیا میں، سب کی اطاعت سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کو وہ حقوق دیے جائیں، وہ صفات دی جائیں جو اللہ کا حق، اس کو قرآن نے ایک لفظ سے یاد کیا ہے، وہ لفظ ہے طاغوت۔ طاغوت ہر وہ ہستی، ہر وہ طاقت اور ہر وہ شے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ قرآن ہمیں بار بار منع کرتا ہے کہ طاغوت کی مت مانو، طاغوت کی عبادت مت کرو۔ فرعون بھی طاغوت تھا، ابو جہل بھی طاغوت تھا، ہر دور میں طاغوت ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے جو اہل حق ہیں اور موحدین ہیں، ان کی مخالفت میں یہ لوگ پیش پیش ہوتے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ طاغوت ہیں، چھوٹے طاغوت، بڑے طاغوت، تو کسی طاغوت کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ جس دوسری اطاعت کو متصل بیان کیا ہے اور جس اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، وہ جناب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نور میں اور سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اطیع اللہ و الرسول، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، گویا کہ، اور کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ سورہ نجم کے آغاز میں ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ ان هو الا وحی یوحا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو یہ بولتا ہے، آپ کی زبان سے حق بات نکلتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب یاد آیا مجھے اس وقت، جو اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، اس پہ ایک واقعہ ہے۔ ابو خزیمہ ایک صحابی ہیں انصاری، ابو خزیمہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور یہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو صحابہ نے طے یہ کیا کہ ہر صحابی کے پاس قرآن کا جو حصہ ہو وہ لائے تاکہ سب کو ہم جمع کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ اس صحابہ کی اس جماعت کے امیر تھے جو قرآن پاک کو جمع کرتی تھی صحابہ سے لے لے کے۔ طے یہ ہوا کہ جو صحابی بھی قرآن پاک کی کوئی آیت لائے گا کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یا میں نے لکھ لی تھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو گواہوں کو لائے گا، سوائے ایک ابو خزیمہ کے۔ فرمایا کہ اگر ابو خزیمہ آ جائیں تو ابو خزیمہ، ایک ابو خزیمہ کی جو گواہی اور شہادت ہے وہ دو کے برابر ہے۔ اب ان کے مقابلے میں اگر ابو بکر بھی آئیں تو وہ دو، ایک گواہ ساتھ لائیں گے۔ عشرہ مبشرہ کے جریر القدر صحابہ آئیں، وہ بھی ایک گواہ کو لائیں گے، لیکن یہ ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ ابو خزیمہ وہ آدمی ہے جس کی گواہی دو کے برابر تم لوگ سمجھنا ہمیشہ ہمیشہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بخاری کی شرح میں امام ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک دیہاتی بدو سے گھوڑا خریدا، بڑا خوبصورت گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کا سودا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سودا کر لیا اور اس دیہاتی سے کہا کہ میں گھر جا کے یا کہیں جا کے تمہارے لیے رقم کا بندوبست کرتا ہوں، تم یہیں انتظار کرو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو صحابہ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا ہے. انہوں نے ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے, اور یہ صحابہ یا کچھ اور لوگ تھے, انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. دیہاتی نے بتایا کہ اس طریقے پہ گھوڑا میں نے بیچا ہے. ان لوگوں نے گھوڑے کی تعریف کرنی شروع کر دی. اپنی دانست میں وہ ایک اچھا عمل تھا کہ بڑا بہترین گھوڑا ہے. اب دیہاتیوں کا جس قسم کا مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کی وجہ سے یہ دیہاتی یہ سمجھا کہ شاید میں نے گھوڑا سستے داموں بیچ دیا ہے, یہ تو میرا نقصان ہو گیا, اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان سے میں کہوں گا کہ پیسے مجھے زیادہ دیں آپ, اس لیے کہ گھوڑا میں نے سستا بیچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, جب آپ نے اس کو رقم دینی چاہی تو اس نے رقم دینے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ, گھوڑا میں نے سستا آپ پہ فروخت کیا ہے اور اس قیمت پہ آپ کو میں نہیں دے سکتا, اور پیسے مجھے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ سودا ہو چکا ہے, ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے ان پیسوں پہ. بات جب زیادہ بڑھی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ کو اصرار ہے اس سودے پہ تو اپنا کوئی گواہ لائیے. سودا ہو رہا تھا, کوئی گواہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اس لیے کہ گواہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ یہی سمجھے کہ اب قیمت میں نہیں دے سکتا, گھوڑا چلا جائے گا. ابو خزیمہ قریب سے گزر رہے تھے, وہ آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ, فدا کا امی و ابی, کہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, کیا بات ہے؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب آپ سے گفتگو کرتے تھے تو اسی طریقے کا انداز ہوتا تھا کہ بات کرنے سے پہلے یا بات کرتے ہوئے یا بات کرنے کے بعد یہ جملہ ضرور کہتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس جملے کو استعمال کیا کرتے تھے, اس لیے کہ سب سے زیادہ بولنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حصہ دیا ہے. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب سوال کرتے ہیں نماز کے بارے میں تب بھی پوچھتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی, اور یہ جو جملہ ہے فدا کا امی و ابی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کہتے تھے, یعنی اے اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور وہ صرف زبانی جمع خرچ میں قربان نہیں کرتے تھے, قربان کر کے دکھایا انہوں نے. ہم لوگوں کو تو صرف زبانی کہنے کی بھی توفیق نہیں ہے آج, قربانی ہم کیا دیں گے, انہوں نے قربانی کی. یہ رئیس المنافقین کا بیٹا, جب اس نے یہ کہا کہ جب جنگ سے واپس لوٹوں گا میں تو بہت بات طویل ہو جائے گی, تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے واقعی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اس پہ عمل کر کے دکھایا, اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور لوگوں کو بتا دیا کہ ہاں ہم جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اور پوچھا, آپ نے واقعہ ان کو سنایا. ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی اور تعجب کے انداز میں پوچھا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے, تم کیسے گواہی دیتے ہو میرے لیے, جب سودا ہو رہا تھا تم موجود نہیں تھے, گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ ابو خزیمہ نے عرض کیا, گواہی میں اس لیے دیتا ہوں کہ ما تقول الا الحق یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے رسول آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی, آپ جو کہتے ہیں سچ ہے درست ہے, اس لیے گواہی میں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, آج کے بعد اس ابو خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہوگی, اس لیے کہ اس نے میری تصدیق کی ہے. یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حقیقت میں عبادت کی رب کی, اس لیے کہ عبادت کا انداز اور ڈھنگ اور اسلوب اور طریقہ ان لوگوں کو اس نے سکھایا کہ جس نے یہ طریقے خود اللہ سے سیکھے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. جی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, بات وہاں سے چلی تھی کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا, اس لیے کہ آپ کی اطاعت حق ہے, آپ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے وہ حق ہے. لیکن اس کے ساتھ سورہ نساء میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے بعد خلفاء اور امراء کی اطاعت